بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہیں روا ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ، تو آئیے ڈالتے ہیں پہلے موضوعات پر ایک نظر۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سرخیوں میں ملاحظہ فرمایا، پچھلے دنوں ایران کے جنوبی شہر جاسک میں سواحل مکران کے زیر عنوان دو روزہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کا مقصد اس علاقے میں اقتصادی اور تجارتی ترقی و پیش رفت کا جائزہ لینا تھا۔ کانفرنس سے اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے خطاب کیا اور کہا کہ اس علاقے میں ترقی و پیش رفت کے بے شمار مواقع پائے جاتے ہیں جن سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
مکران کے ساحلوں کے بارے میں دو روزہ کانفرنس کا مقصد اس علاقے میں پائی جانے والی اقتصادی اور تجارتی توانائیوں کا جائزہ لینا اور علاقے کی ترقی کے لیے ضروری ماحول تیار کرنا بتایا گیا ہے۔ مکران کا ساحل براہ راست کھلے سمندر سے متصل ہے اور یہاں موجود وسائل و امکانات کو بروئے کار لا کر اس علاقے کی اقتصادی ترقی کا راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی تقریباً ایک تہائی سرحدیں سمندر سے ملی ہوئی ہیں، جس میں سے 800 کلومیٹر شمالی ایران میں اور 2000 کلومیٹر جنوبی ایران میں واقع ہے، جس میں خلیج فارس اور مکران کے ساحل بھی شامل ہیں۔ مکران کے ساحلوں کی ترقی کے بارے میں اس کانفرنس سے اسپیکر پارلیمنٹ ڈاکٹر علی لاریجانی، فری پورٹ سٹیز کے سیکرٹری اور بحریہ کے سربراہ کے علاوہ 500 کے قریب اعلیٰ سول اور فوجی حکام اور دانشوروں نے شرکت کی۔ اسپیکر علی لاریجانی نے مکران کے ساحلوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جاسک شہر اور مکران کے ساحلی علاقوں میں ترقی کے بے پناہ امکانات پائے جاتے ہیں جن سے بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جاسک شہر اور مکران کے ساحلوں کو ترقی دینے کے لیے انتہائی قابل عمل منصوبے تیار کیے ہیں جن پر عمل درآمد کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ ملک کی 3000 کلومیٹر آبی سرحدوں کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران ایک ساحلی ملک ہے، لہذا ایک ساحلی ملک ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنی سمندری اور ساحلی خصوصیات کو ملک کی ترقی کے لیے بھرپور طریقے سے کام ملائیں۔ انہوں نے کہا کہ سمندر میں موجود غذائی ذخائر، فوسل فیول اور مد و جزر کی توانائی اور سمندری تجارت کے مواقع سے فائدہ اٹھا کر ملک کو اقتصادی لحاظ سے طاقتور بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکران کے ساحلوں کے بارے میں قومی کانفرنس کے انعقاد کا ایک مقصد یہی ہے کہ قائد انقلاب اسلامی کی سفارشات کی روشنی میں ملک کی ترقی کے لیے سمندر میں پوشیدہ قدرتی ذخائر اور بحری سہولتوں سے بھرپور طریقے سے استفادہ کیا جائے۔ واضح ہے کہ جاسک شہر بندر عباس سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر مکران کے ساحلوں پہ واقع ہے اور اسے حال ہی میں حکومت ایران نے خصوصی اقتصادی زون بنانے کی منظوری دی ہے۔ اس علاقے میں پیٹرو کیمیکل انڈسٹری اور بجلی گھروں کے قیام کی زبردست گنجائش موجود ہے، کیونکہ جاس سے خلیج فارس میں ایران کے ہمسایہ ملکوں کے لیے کم از کم 10,000 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کی گنجائش پائی جاتی ہے، جبکہ سرخس جاس گیس پائپ لائن بچھا کر سینٹرل ایشیا کے ملکوں سے قدرتی گیس کے لیے ٹرانزٹ روٹ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس علاقے میں صرف انرجی سیکٹر میں 50 کروڑ ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کی گنجائش موجود ہے۔
مکران کے ساحلوں کی ترقی و پیش رفت اور دو روزہ کانفرنس، یہ تھا ہمارا سیاسی تبصرہ۔ اور اب چلتے ہیں فلسطین۔ چند روز قبل یہ خبر آئی کہ غرب اردن میں 3 صہیونی نوجوان مشکوک طریقے سے لاپتہ ہو گئے۔ اس خبر کو بہانہ بنا کر صہیونی حکومت کے فوجیوں نے اور اس کے جنگی طیاروں نے غرب اردن اور غزہ میں اپنی جارحیت کا سلسلہ ایک بار پھر تیز کر دیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اب تک غرب اردن اور غزہ سے 10 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں فلسطینی پارلیمنٹ کے متعدد ارکان اور اسی طرح رام اللہ میں فلسطینی پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی شامل ہیں۔ اس دوران یہ بھی خبر ہے کہ آج بھی اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ پر بمباری کی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ، ملاحظہ فرمائیے۔
تین صہیونی آباد کاروں کے لاپتہ ہونے کی خبروں کی صحت پر خود صہیونی حلقوں کی جانب سے شکوک و شبہات کے اظہار کے باوجود اسرائیل نے فلسطینی شہریوں کے اغوا اور گرفتاریوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق تین صہیونی آباد کاروں کے اغوا کے دعوے کے بعد اسرائیل نے تقریباً 300 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ تین صہیونی آبادکاروں کے لاپتہ ہونے کے واقعے کو بہانہ بنا کر اسرائیل کی جانب سے فلسطینی شہریوں، مجاہدین اور سرکاری عہدیداروں کی گرفتاریوں کا سلسلہ ایسے وقت میں جاری ہے جب اسرائیل کی ایکسٹرنل انٹیلیجنس سروس کے ایک سابق عہدیدار رامی اجرا سمیت بعض اسرائیلی عہدیداروں اور سیاسی رہنماؤں نے فلسطینیوں کی گرفتاریوں کو سیاسی حربہ قرار دیتے ہوئے صہیونی آبادکاروں کے اغوا کے سرکاری دعووں پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ رامی اجرا کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نتن یاہو کی جانب سے تین آبادکاروں کے لاپتہ ہونے کے واقعے میں حماس کے ملوث ہونے کا دعویٰ ایک سیاسی حربہ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گزشتہ جمعے کے روز تین صہیونی آبادکاروں کے لاپتہ ہونے کی خبر سامنے آتے ہی، جنہیں بعض ذرائع فوجی اہلکار قرار دے رہے ہیں، اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس اس واقعے میں ملوث ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غرب اردن میں تین اسرائیلی فوجیوں کے لاپتہ ہونے کا معاملہ حماس سمیت فلسطینی مجاہدین اور عام شہریوں کے خلاف اسرائیل کی دھمکیوں اور دباؤ میں اضافے کا ایک بہانہ بن گیا ہے۔ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے حملوں اور گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی دشمن کے اقدامات کا راست اور مناسب جواب دیا جائے گا اور فلسطینی اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اکثر فلسطینی عہدیداروں اور رہنماؤں کا خیال ہے کہ اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کا مقصد ملت فلسطین پر دباؤ اور فلسطینیوں کے درمیان اختلافات پیدا کر کے قومی آشتی کے نتیجے میں بننے والی قومی حکومت کے کام میں روڑے اٹکانا ہے۔
جی ناظرین، فلسطین کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ آپ کو یقیناً خبروں میں اس بات کا علم ہوگا کہ پچھلے دنوں لاہور کے معروف علاقے ماڈل ٹاؤن میں تحریک منہاج القرآن سیکریٹریٹ کے اطراف میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پولیس کی کارروائی میں جو چند افراد یا متعدد افراد مارے گئے تھے، اس واقعے پر رد عمل کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کارروائی پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ حکومت نے جہاں پولیس کی کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، وہیں ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اور پاکستان کے بعض دیگر سیاسی جماعتوں نے اسے حکومت کی انتقامی کارروائی کا نام دیا ہے۔ اس پورے واقعے پر اپنے خیالات کا اظہار کریں پاکستان کے ممتاز اور سینئر صحافی ارشاد عارف۔
اس میں دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو میاں شہباز یوسف کا جو گڈ گورننس کا دعویٰ تھا یا شہرت کی انتم وہ داغدار ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں یہ تاثر بہت عام ہے کہ ان کی گرفت ہے پولیس پر، انتظامیہ پر پل پل کی خبر رکھتے ہیں اور کوئی ایسا کام بالکل نہیں کرتے سابقہ حکمرانی کی طرح جیسے بے تدبیری کی لگتی ہو۔ لیکن اس واقعے میں کئی سوالات جنم دیے ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ جو ہے پولیس اور انتظامیہ پر گرفت، اس کے بارے میں تاثر خراب ہوا ہے۔ دوسرا انہوں نے خود جب یہ کہا کہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا اور میں نے ایسی رعایت نہیں کی، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کچھ اور لوگ بھی ان کی کابینہ میں اور ان کے ارد گرد ہیں جو ان کے فیصلے پر انداز ہوتے ہیں یا ان کی فرم کے بغیر اپنی مرضی کرتے ہیں، اور اس حد تک کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دو دفعہ آرڈر کیا کہ یہ کارروائی روک دی جائے لیکن کارروائی نہیں روکی گئی۔ دوسری بات جو اس سے واضح ہوئی وہ یہ ہوا کہ موجودہ حکومت اس قدر کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے، اس کی جو اس قدر کمزور ہیں کہ ذرا سا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں، ان کی نہ تو پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے نہ کوئی، وہ بہت زیادہ مقبول رہنما ہیں یعنی سیاسی طور پر، مذہبی طور پر بھی وہ ان کا اچھا ادارہ ہے، اچھی انہوں نے تنظیم بنائی ہوئی ہے، لیکن باقی سیاسی جماعتوں سے مذہبی جماعتوں سے وہ کٹے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان کی آمد پر حکومت اس قدر اضطراب کا شکار ہوتی ہے، اس قدر بے چین ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بنیادیں بہت زیادہ کمزور ہیں۔ ایک اور بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس اضطراب میں یا بے چینی میں یا گھبراہٹ میں حکومت صحیح فیصلے نہیں کر پاتی، اس کے آج فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ بھی قابل توجہ ہے، محل نظر ہے کہ جب یہ سانحہ اور رونما ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میرا دل خون کا آنسو ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ زخموں پر لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھیں، لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں، کہ جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، انہیں کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے، ان کے زخمیوں کو گرفتار کر کے ہسپتالوں میں لے جانے کے لیے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، اور ان کے دو تین وزراء اور وفاقی حکومت کے دو وزراء جو ہیں مسلسل ایسی اشتعال انگیز جان بازی کرتے ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی جس کا ہمدردی نہ تو ناظر قرآن کے ساتھ ہے نہ پہل کا ساتھ، وہ بھی فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ یہ کس طرح شفاق لوگ ہیں کہ ان کے مخالفین کے گھروں میں سفید ماتم بچھی ہوئی ہے اور یہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں اور زخم چھڑتے ہیں، تو فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہ بھی مشکوک نظر آیا، اور یہ معلوم ہوا کہ ان کو حالات کا واقعات کا احساس بھی نہیں ہے، اس کی سنگینی کو بھی محسوس نہیں کرتے۔
اور اب چلتے ہیں سری لنکا، جہاں پچھلے دنوں انتہا پسند بدھسٹوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے متعدد مسلمانوں کو جاں بحق کر دیا۔ انتہا پسند بدھسٹوں نے کولمبو سے 60 کلومیٹر دور مسلمانوں کی آبادی پر حملہ کر کے متعدد مسجدوں کو بھی مسمار کر دیا۔ اس درمیان سری لنکا کے صدر مہندرا راجہ پکشے نے پولیس کو حکم دیا ہے وہ کسی بھی شخص کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دے اور کسی بھی شخص پر کسی بھی شخص کی طرف سے حملے کے خلاف سخت کاروائی کرے۔ سری لنکا کے صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب سری لنکا کے مسلمانوں نے حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بدھسٹوں کے حملوں کو نظر انداز کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
سری لنکا میں مسلمانوں پر انتہا پسند بدھسٹوں کے حملوں کے بعد دارالحکومت کولمبو سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر مسلمان آبادی والے علاقے آلو تگاما میں بھی کئی مسجدوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ ان حملوں پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا ہے اور احتجاجاً اپنا کاروبار اور دکانیں بند کر دی ہیں۔ مسلمانوں پر انتہا پسند بدھسٹوں کے حملوں کے بعد سری لنکا کے صدر مہندا راجا پکشے نے ایک بیان میں لوگوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ وہ کسی کو بھی قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب سری لنکا کے مسلمان حکومت پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بدھسٹوں کے حملوں کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور فوج کی خاموشی کی وجہ سے ہی انتہا پسند بدھسٹ مسلمانوں کے خلاف مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین مسلمانوں پر انتہا پسند بدھسٹوں کے حملوں کو ایک منصوبہ بند تحریک قرار دے رہے ہیں جس کا آغاز میانمار سے ہوا ہے۔ سری لنکا کے بدھسٹوں نے میانمار میں اپنے ہمکیشوں کے اقدامات سے متاثر ہو کے اب مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس صورتحال کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ میانمار اور سری لنکا کی حکومتیں بدھسٹوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندوں کے حملے روکنے کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات بھی نہیں کرتی۔ میانمار میں انتہا پسند بدھسٹوں نے مسلمانوں کو اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے سے بھی روکنا شروع کر دیا ہے اور حکومت میانمار انہیں ملک کی شہریت دینے سے بھی انکار کر رہی ہے، اور اب یہی صورتحال سری لنکا میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سری لنکا میں مسلمان بدھ مت کے ماننے والوں کے ساتھ ہمیشہ پرم زندگی گزارتے رہے ہیں اور انہوں نے ملک کی ترقی میں اہم کردار بھی ادا کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بدھسٹوں کو اکسانے اور انہیں تشدد اور خون خرابے نیز خانہ جنگی کی سمت دھکیلنے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ سری لنکا میں مسلمانوں کے خلاف جاری حملے اور حکومت کی جانب سے عدم توجہ اسلامی ممالک کے ساتھ سری لنکا کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ دریاسنا اسلامی ملکوں کے ساتھ سری لنکا کے اچھے تعلقات پائے جاتے ہیں، خاص طور سے چائے اور انرجی کے سلسلے میں سری لنکا مسلمان ملکوں سے تعلقات رکھنے پر مجبور ہے۔
اور اب علاقے میں امریکہ اور سعودی عرب کی حمایت سے ہونے والی دہشت گردی کا ذکر کرتے ہیں۔ داعش الاسلامیہ فی العراق و شام یا داعش ایک ایسا گروہ ہے جو سعودی عرب کے تیل کی ڈالر اور اسی طرح امریکہ کے ہتھیاروں کی وجہ سے اس وقت عراق اور سعودی عرب میں اپنی دہشت گردانہ کاروائیاں بھرپور طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہے اور انسانیت کا خون بہ رہا ہے۔ داعش جب شام میں سرگرم عمل تھا اور ابھی بھی ہے، تو وہاں پر امریکہ کی حکومت اس گروہ کی یہ کہہ کر حمایت کرتی تھی کہ یہ بشار الاسد کے خلاف عوامی نمائندوں کے مسلح افراد ہیں، اور جب اسی گروہ نے عراق میں دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دینی شروع کی تو اقوام متحدہ نے بھی اس کو دہشت گرد گروہ قرار دیا، برطانیہ نے بھی اور امریکہ نے بھی، بہرحال ڈھکے چھپے لفظوں میں اس گروہ کو دہشت گرد گروہ قرار دیا۔ لیکن ساتھ ہی نہ صرف یہ کہ امریکہ نے اس گروہ کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں کیا، بلکہ اس گروہ کے خلاف کام یا اقدام کرنا تو کوجا، خود عراقی حکومت پر اس نے دباؤ ڈالنے کی کوشش شروع کر دی۔ دوسری طرف امریکہ ہو یا برطانیہ یا اقوام متحدہ یا کوئی دوسری عالمی تنظیم یا ادارہ، اس نے کبھی بھی اس گروہ کو مالی فنڈنگ دینے والے ملکوں یا حکومتوں پر کوئی انگلی نہ تو اٹھائی اور نہ ہی ان کی نشاندہی کی، جبکہ بات سب پر واضح ہے کہ داعش کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت میں سعودی عرب پیش ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کا دہشت گردی کے تعلق سے یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ چند ایک کا جواب اپنے اس پروگرام میں تلاش کریں، اور اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر سید رضا میر طاہر صاحب کو۔ السلام علیکم۔
بنام خدا، من ہم خدمت شما
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
میں داعش کے تعلق سے امریکہ کے موقف کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ شام میں اس کا موقف کچھ ہے، عراق میں بھی اس کا موقف متضاد ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بله، همونجور که شما فرمودید،
جی ہاں، جیسا کہ آپ نے فرمایا بالکل واضح ہے کہ اس وقت امریکہ عراق اور شام کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے موقف میں تضاد پایا جاتا ہے۔ گزشتہ تین برسوں کے دوران جو شام کا بحران جو اور اس ملک میں جو دہشت گردی کی جنگ جاری تھی، امریکہ نے ڈیموکریسی کی مدد کے بہانے اور شام کے عوام کو آزادی دلانے کے بہانے انواع و اقسام کے دین مخالف اور تکفیری دہشت گرد گروہوں کی مدد کی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے عملی طور پر تکفیری دہشت گرد گروہ جبہۃ النصرہ، جبہ اسلامی اور داعش نے شام میں عوام کے تعلق سے جو جرائم انجام دیے ہیں ان کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس پر کوئی اس نے اعتراض نہیں کیا۔ لیکن جب سے داعش نے جو یعنی 12 دن پہلے جب اس نے عراق کے کئی صوبوں میں حملے شروع کیے، نینوا، صلاح الدین اور دیالہ میں اور المبار میں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ داعش موجودہ مرحلے میں علاقے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور اس سے مقابلہ ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی بات کہ داعش شام میں داعش کی کون حمایت کر رہا ہے، کون اس کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ اب تک $300 ملین سے لے کر $1 ارب تک سعودی حکومت اور قطر کی حکومت نے دہشت گرد گروہ داعش کو دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض رپورٹوں میں بتایا جاتا ہے کہ یہی امریکی اور امریکہ کے فوجی ماہرین اردن کے ایک علاقے میں 2012 میں انہوں نے بہت سے دہشت گردوں کو فوجی ٹریننگ دی ہے۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اب کیا ہو گیا کہ یہی داعش گروہ جب شام میں آتا ہے تو عراق اور سعودی عرب کے اہداف کے لیے تو امریکہ ان کے خلاف جد و جہد کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عراق میں داعش کے اوپر جو ہے داعش کے تعلق سے امریکہ نوری المالکی کی حکومت کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے استفادہ کر رہا ہے۔ جو ایسا لگتا ہے کہ عراق کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اور سیاسی نظام ہے اس کے تعلق سے اس کو وہ شاید امریکہ کو قبول نہیں ہے، اور امریکہ مالکی کی حکومت کو سیاسی نظام تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے داعش سے استفادہ کرتا ہے.
ہم اپنی گفتگو ابھی جاری رکھیں گے مگر یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو. ڈاکٹر میر داہی صاحب, ایک طرف تو امریکہ مغربی حکومتیں دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام یا داعش کو دہشت گرد تو کہتی ہیں, لیکن دوسری طرف یہی امریکہ بجائے یہ کہ اس دہشت گرد گروہ کے خلاف یا اس کے حامیوں کے خلاف کوئی اقدام کرے, دوسری طرف سے نوری مالکی کی حکومت پر دباؤ ڈالتا ہے امریکہ اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ عراق میں شیعہ اور سنی کا مسئلہ ہے جبکہ ساری کاروائیاں داعش کی طرف سے انجام دی جا رہی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟
خب ببینید, میں خدمتتون گفتم,
دیکھیے میں نے عرض کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ موجودہ حالات میں داعش سمیت دیگر جو تکفیری دہشت گرد گروہ ہیں ان سے اپنے ایک حربے کے طور پر کام لینا چاہتا ہے. امریکہ دیکھیے پورے منطقے علاقے کے کی سطح پر جو داعش کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں تو اس سے یہ نہیں ہے کہ اگر مزید بڑھتی ہیں تو جو اردن کی حکومت بھی خطرے میں پڑ جائے گی, اور امریکہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اگر عراق میں داعش کی سرگرمیاں بڑھتی ہیں تو اس گروہ کی سرگرمیاں پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل سکتی ہیں, حتیٰ مشرق وسطیٰ سے باہر بھی پہنچ سکتی ہیں. اس سلسلے میں امریکہ کے بہت سے ریپبلکن رہنماؤں نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہے کہ اگر اس وقت عراق میں داعش کو محدود نہ کیا گیا اور اس کی سرگرمیوں پر پابندی نہ لگائی گئی تو کل یہ ناقابل کنٹرول ہو جائے گا. لیکن ان تمام ظاہری بیانات سے قاطع نظر ایسا لگ رہا ہے کہ اوباما کی حکومت ایک طرح سے نوری مالکی کی حکومت سے بدلہ لینا چاہتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مالکی کی حکومت 2011 کے اختتام کے بعد اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئی کہ عراق کے اندر امریکہ کے کوئی فوجی رہیں سوائے ان کے کہ جو بغداد میں امریکی سفارت خانے کی حفاظت پر مامور ہیں. تو اس طرح سے امریکہ اب جو ہے وہ مالکی کی حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ امریکی فوجیوں کے جانے کے نتیجے میں تمہارے ملک کا یہ عالم ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی مالکی پر کو اسے یہ بات بھی وہ منوانا چاہتے ہیں کہ عراق میں امریکہ کو اپنے فوجی رکھنے کی اجازت دی جائے. اس دوسری طرف وہ مالکی نوری مالکی کی حکومت کو اس بات پر بھی مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی جو انتخابات کے نتائج آئے ہیں جن میں مالکی نوری مالکی کی حکومت کی پارٹی نے 95 نشستیں حاصل کی ہیں تو فطری طور پر مالکی جو ہیں وہ عراق کے وزیر اعظم ہوں گے. لیکن موجودہ حالات میں وہاں پر امریکہ میں جو داعش کو پہنچایا اس کے بہانے وہ چاہتے ہیں کہ مالکی کی یعنی وزیر اعظم مالکی نہ ہوں, اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عراق میں اہل سنت کو آبادی کے تناسب سے زیادہ مشارکت دی جائے. در حقیقت امریکہ اپنے آپ سے وابستہ عناصر کو عراق میں اقتدار ملانا چاہتا ہے.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے ایک اہم خطاب میں فرمایا کہ عراق میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں جو امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی بنا کر پیش کر رہے ہیں, بلکہ عراق میں امریکہ مداخلت کرنا چاہتا ہے اور ہم امریکہ اور دیگر ملکوں کی مداخلت کے سخت خلاف ہیں. یہ رہبر انقلاب اسلامی نے آج اپنے خطاب میں فرمایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب دوبارہ کس حد تک عراق میں مداخلت کرنا چاہتا ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عراق کی حکومت جو سیکورٹی کا معاہدہ ہوا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ بغداد کی حکومت نے اس معاہدے کے مطابق مدد کا دعویٰ کیا ہے, اگرچہ ممکن ہے کہ امریکہ کا یہ دعویٰ صحیح ہو, تو لیکن تو اس صورت میں بھی عراقی صرف یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے ان کے ایک محدود سطح پر داعش کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے کرے. اب دیکھیں کہ عراق کی جو فضائیہ ہے وہ ایک وسیع فضائی کارروائی کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی توانائی اس کے پاس نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اگر بغداد کی حکومت نے امریکہ سے مدد کی درخواست کی ہے تو وہ درخواست صرف فضائی ٹارگیٹڈ فضائی حملوں کے لیے ہے, لیکن امریکی نے جو اعلان کیا وہ یہ ہے کہ 300 فوجی مشیروں کو انہوں نے عراق میں روانہ کر دیا, اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ عراق میں وسیع پیمانے پر مداخلت کا ارادہ رکھتا ہے, لیکن وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے. اب یہ ہے کہ امریکہ اپنے دعووں میں کس حد تک صداقت رکھتے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے امروز آج صراحت کے ساتھ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ عراقی عوام کو کسی بھی بیرونی طاقت کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے, اور عراقی خود اپنے سلامتی سے متعلق مسائل کو حل کرنے پر اچھی طرح قادر ہیں, اور تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ امریکہ کی جو مداخلت ہے وہ حتیٰ جو جب بھی امریکہ نے مداخلت کی ہے تو دہشت گردی میں وسعت آئی ہے. تو امریکہ جو ہے وہ خود اپنے اہداف کے در پہ ہے.
صاحب, دیکھا ہی جا رہا ہے کہ داعش ایک مضبوطی فراہم کرنے میں یا اس کو پروان چڑھانے میں سعودی عرب اور امریکہ دونوں برابر کے شریک ہیں, اور دونوں مل کر اس دہشت گرد گروہ کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس علاقے میں داعش کو پروان چڑھانے میں سعودی عرب اور امریکہ کا مشترکہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سعودی عرب اور امریکہ کے اہداف میں فرق ڈھونڈنا پڑے گا. سعودی حکومت صرف اس لیے داعش اور دیگر تکفیری دہشت گرد گروہوں کی حمایت کر رہا ہے, چاہے وہ شام میں بھی, وہ اس کے پیش نظر صرف یہ ہدف ہے کہ وہ خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو روکنا چاہتا ہے. امریکہ جو ہے وہ اس لیے اس گروہ کی حمایت کرتا رہا تکفیری گروہوں کی شام میں, کہ شام کی حکومت کو گرا سکے. آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ عراق میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو وہ بدلنا چاہتا ہے. سعود فیصل نے حال ہی میں داعش کے جو اقدامات ہیں ان کو عراقی عوام کے انقلابی اقدامات سے تعبیر کیا. ظاہر ہے کہ یہ حقیقت سے بالکل برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب داعش سے اپنے ایک وسیلے کے عنوان سے عراق میں کام لینا چاہتے ہیں تاکہ وہاں اپنے اہداف پورے کریں. یہ اہداف عراق کے سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ موجودہ جو وہاں پر حکومت کا ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اہل سنت کے فائدے میں, دوسری طرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ عراق کی طاقت یا تو کم ہو جائے, اور تیسرا ہدف ان کا یہ ہے کہ عراق جو ہے وہ سعودی عرب کا اسٹریٹجک اتحادی بن جائے اور امریکہ اور سعودی عرب کے اہداف کے لیے کام کرے, خاص طور پر شام کے سلسلے میں.
ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, یہاں پر ایک بار پھر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. جی ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو اور اپنے مہمان کو ڈاکٹر میر طاہر صاحب. ڈاکٹر میر طاہر صاحب, اقوام متحدہ اگر کوئی فیصلہ کرے اور کوئی بیان دے تو وہ عالمی برادری کے لیے انتہائی قابل قبول اور اس پر پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے. جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے داعش کو دہشت گرد گروہ قرار دے دیا اور اس کی مذمت کی, اور دوسری طرف سے عراقی حکومت بھی اس گروہ کی مذمت کری اور کہہ رہی ہے کہ اس کی حمایت سعودی عرب کی طرف سے کی جا رہی ہے, تو بجائے یہ کہ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک اور ان میں سر فہرست امریکہ آئیں, سعودی عرب کی مذمت کریں, اس کا راستہ روکیں, اسے منع کریں کہ داعش کی حمایت نہ کریں, الٹے عراقی حکومت کی مذمت کرتی ہے امریکی حکومت کہ تم کو سعودی عرب پر اس طرح کا الزام عائد نہیں کرنا چاہیے, اس کا کیا مطلب ہے؟
افسوس کا مقام ہے یہ جو اس کا تعلق جو سلامتی کونسل کا جو ڈھانچہ ہے اور اقوام متحدہ کا ڈھانچہ ہے اس سے تعلق رکھتا ہے. دیکھیے یہ بجائے اس کے کہ جو واقعات ہیں ان کے حقائق پر نظر رکھیں, وہ امریکہ کے زیر اثر عمل کرتے ہیں. اس وقت اقوام متحدہ کو فوری طور پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا کر عراق میں سعودی عرب کی مداخلت کی مذمت کرنی چاہیے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کیا جا رہا.
بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر میر طاہر صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمان کے گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال جیسا کہ آپ نے ہمارے مہمانوں سے سنا, ہمارے مہمان سے ڈاکٹر طاہر صاحب سے, اور اسی طرح سے پہلے کے پروگرام بھی آپ نے سنا کہ اس وقت امریکہ اور سعودی عرب اور بعض دیگر طاقتیں, علاقے کی رجعت پسند حکومتیں اس بات پر کوشاں ہیں کہ وہ جیسے بھی ہو علاقے میں عدم استحکام پیدا کریں, اور شاید وہ اس بات سے غافل ہیں جیسا کہ آج ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ یہ آگ بہرحال ان کے بھی دامنگیر ہوگی اور انہیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ جو آگ انہوں نے بھڑکائی ہے اسے وہ کسی بھی قیمت میں نہیں بچا سکیں گے اور ان کی بھی باری آئے گی. تو بہرحال ابھی دیر نہیں ہوئی, اپنے کو ان گروہوں سے دور کریں یہ حکومتیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.